مرشدنا و مولانا احرب اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کا دے ماشاء اللہ. رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے صلی اللہ جھوم جائیں, کہہ کے صلی اللہ جھوم جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد, جب نظر آئے وہ سبز گنبد, کہہ کے صلی اللہ جھوم جائیں, کہہ کے صلی اللہ جھوم جائیں. جب حضور کا عالم عطا ہو, جب حضور کا عالم عطا ہو, ان کو افسانہ غم سنائیں, ان کو افسانہ غم سنائیں. جب حضور کا عالم عطا ہو, جب حضور کا عالم عطا ہو, ان کو افسانہ غم سنائیں, ان کو افسانہ غم سنائیں. اب نہ جانا وہ گھر غم کو واپس, اب نہ جانا وہ گھر غم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا وہ گھر غم کو واپس, اب نہ جانا وہ گھر ہم کو واپس, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں, چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں. رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم گو تجھ پر لٹائیں, جتنے عالم گو تجھ پر لٹائیں. دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم کو تجھ پر لٹائیں, جتنے عالم کو تجھ پر لٹائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. رنگ لائیں گے کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم گو تجھ پر لٹائیں, جتنے عالم گو تجھ پر لٹائیں. سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, تیرا درد محبت سنائیں, تیرا درد محبت سنائیں. تیرا درد محبت سنا کر، تیرا درد محبت سنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنائیں، سارے عالم کو مجنوں بنائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائیں، میرے مولا تیرے گیت گائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائیں، میرے مولا تیرے گیت گائیں، رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، لذت قرب پا کر تیری غم، لذت قرب پا کر تیری غم، لذت دو جگہ بھول جائیں، لذت دو جگہ بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری غم، لذت قرب پا کر تیری غم، لذت دو جگہ بھول جائیں، لذت دو جگہ بھول جائیں، اب نہ جانا وہ گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے گے مانگے دعائیں، چپ کے چپ کے گے مانگے دعائیں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہہ بتا ہے، در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اکثر، در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اکثر، اہل درد محبت کو پائیں، اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اکثر، در بدر ڈھونڈتا گئے یہ اکثر، اہل درد محبت کو پائیں، اہل درد محبت کو پائیں، رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں،
والا رحمت اللہ علیہ کے دو اشعار پیش خدمت ہے، شیخ کامل کی فیض کے مظہر ہیں، میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری رسوائیوں پر کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا، میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا۔ ارشادات درد دل، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفرنامہ جنوبی افریقہ، اس کی رویداد اور اس کے ارشادات۔ کبر کا ایک اور علاج، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، فی الحال یعنی موجودہ حالت میں اپنے کو تمام مسلمانان عالم سے کمتر سمجھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی فعل، یعنی جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کا کوئی فعل قبول ہو گیا ہو اور میرا کوئی فعل نامقبول ہو، کیونکہ اس کا امکان ہے، اس لیے تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال۔ روزانہ دعا میں اس جملے کو بار بار کہو، بار بار کہنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جملہ کہو کہ کافروں اور جانوروں سے، کتے اور سور سے کمتر ہوں فی المعال، یعنی باعتبار انجام کے، کیونکہ اپنا انجام ابھی مجھے نہیں معلوم۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تب تو میں اچھا ہوں، لیکن اگر خاتمہ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، خاتمہ کفر پر ہوا، تب تو کتے اور سور بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ جو شخص تکبر سے نجات چاہے، یہ دو جملے روزانہ زبان سے کہے، اور اتنی زور سے کہے کہ اپنا کان سنے، اتنی زور سے نہ کہے کہ دوسروں کے کان بھی سنے، کیونکہ دوسروں کو اپنی تواضع تھوڑی دکھانا ہے، اللہ سے تواضع کی اس جملے سے بھیک مانگنا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ایک بہت عمدہ شیروانی بنوا دے اور وہ بچہ اکڑ رہا ہو کہ دیکھو میری شیروانی، باپ کا نام بھی نہ لے رہا ہو اور سب بھائیوں پر تفاخر اور بڑائی جتا رہا ہو، تو اس سے باپ ناراض ہوگا کہ ہم نے تم کو شیروانی اس لیے تھوڑی بنوا کر دی تھی کہ تم بھائیوں پر اپنی فضیلت بیان کرو، تم نے تو میرا نام بھی نہیں لیا، میری عطا کو اپنا کمال سمجھا۔ وہی بیٹا کہے کہ واہرے میرے ابا، میرے ابا نے مجھ کو عطا کی ہے، یہی نعمت ذریعہ شکر ہو گئی، باپ بھی خوش ہو گیا۔ پس ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں بلا استحقاق اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ انسان کے کمالات کیا ہیں؟ سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کی چار تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ اب منطق سن لیجئے، تعریف کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بندہ بندے کی تعریف کرے۔ نمبر دو، بندہ اللہ کی تعریف کرے۔ نمبر تین، اللہ بندے کی تعریف کرے۔ نمبر چار، اللہ خود اپنی تعریف کرے۔ اور یہ چاروں تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ان چار کے علاوہ کوئی پانچویں قسم نہیں ہے۔ میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی پانچویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو، میں وہ جاہل پیر نہیں ہوں کہ مرعوب ہو جاؤں گا۔ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پر معقولات کا غلبہ تھا۔ خانقاہ میں قیام کے لیے تھانہ بھون آئے ہوئے تھے۔ گھر سے خط آیا کہ بیوی بچے سب بیمار ہیں، یہ بہت تشویش میں تھے۔ جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت سارے گھر والے بیمار ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب، جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولانا، یہاں لنا کا لام نفع کے لیے ہے، مومن کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں مومن ہی کا نفع ہے۔ اس کے بعد حکیم الامت نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ چونکہ آپ منطقی آدمی ہیں، اس لیے منطق سے سمجھاتا ہوں کہ مومن کو جو تکلیف اللہ دیتا ہے اس میں سراسر مومن کا ہی فائدہ ہے۔ مومن کو جو تکلیف بلا اللہ کی طرف، جو تکلیف یا بلا اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اس میں صرف چار صورتیں ہیں، چیلنج کرتا ہوں کہ پانچویں کوئی صورت نہیں۔ نمبر ایک، مومن کو تکلیف دے کر اللہ 100% فائدہ اٹھا لیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ بندوں کا محتاج ہے، اور چونکہ اللہ تعالی سارے عالم سے بے نیاز ہے لہذا یہ صورت محال ہے۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی 100% نفع نہ لے، 50% لے، یعنی 50-50 کر لے، کہ 50% بندے کو دے دے، 50% خود لے لے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس میں بھی اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کم نہ زیادہ، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ نمبر تین، تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا، جس کو چاہا کھانسی دے دی، جس کو چاہا بخار دے دیا، کسی کو صدمہ و غم دے دیا، کسی کا ایکسیڈنٹ کرا دیا، جس میں کوئی فائدہ اور مقصد نہیں، تو بے فائدہ کام کرنا، بے مقصد کام کرنا، فضول اور لغو کام کرنا، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ نمبر چار، اب صرف چوتھی شکل باقی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں 100% مومن ہی کا فائدہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اس میں لام نفع کے لیے ہے، ورنہ علا ضرر کے لیے آتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، تشکر کی کیفیت غالب رہے تو تکبر پاس نہیں آئے گا۔ تکبر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر تشکر غالب ہو، یعنی تشکر سبب قرب ہے، اور شکر کرنے سے قرب الہی بڑھتا ہے، اور تکبر سے بعد اور دوری ہوتی ہے، اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ تکبر کا نقصان اور تواضع کا فائدہ۔ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ اگر دل میں ایک ذرہ کے برابر، رائی کے برابر بھی ہوگا تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے۔ اور تکبر غیر شعوری طور پر آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ایک بخاری پڑھانے والا دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے کو سب مسلمانوں سے کمتر سمجھو، فی الحال یعنی موجودہ حالت میں بھی ہم تمام مسلمانوں سے کمتر ہیں، اگرچہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ روزانہ اللہ تعالی سے کہو، اس کا معمول بنا لو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ ابھی اپنا انجام نہیں معلوم۔ تو اللہ ایسے بندے سے کتنا خوش ہوگا، باوجود صدہ ہنر اور خوبیوں کے اپنے کو بے قدر سمجھتا ہے۔ بے قدر کا خود کو بے قدر سمجھنا کچھ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ صدہ ہنر ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے خود کو بے قدر سمجھے۔ یہ خود کو بے قدر سمجھے گا لیکن لوگ اس کو بے قدر نہیں سمجھیں گے، لوگ اور قدر کریں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع کے بعد للہ لگا ہوا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا۔ یہاں للہ کیوں لگایا؟ کیونکہ بعض لوگ تواضع کرتے ہیں تاکہ میری تعریف ہو کہ بہت متواضع ہیں، یہ تواضع للہ نہیں ہے، للنفس ہے۔ ایسی تواضع پر رفعت و بلندی کا وعدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اس کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بلندی دے گا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری تقریر ہو گئی، حالانکہ میں آج کل کوئی تقریر نہیں کرتا۔ اس کے بعد مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ایک عجیب تعلیم فنائیت۔ ترجمے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اچھا، ایک بات عرض کرتا ہوں جو سمجھ میں مشکل سے آئے گی، لیکن کچھ لوگ سمجھ لیں گے، امید ہے کہ میں اس کو آسان کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک حاشیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں، ان بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم فہذا عین الکفران۔ بہت سے صوفیاء دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے کمالات کو، اپنے مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں، اور یہ عین ناشکری ہے۔ اب اس میں تو بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں کہ صاحب، ہم نے تو بڑے پاپڑ بیلے، اتنے مجاہدات کیے تب یہ نعمت ہم کو ملی ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے مجاہدات تو کیے، لیکن ان مجاہدات کی بعض بے اصولیاں ایسی زہر قاتل ہیں جو سب کو کراس کر گئیں۔ اس لیے مجاہدہ تو ہے، لیکن اپنے اعمال کو بھی دیکھیے۔ اس لیے اپنے کسی کمال کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی عطا اور ان کا انعام سمجھے کہ ان کے فضل کا سبب ان کا فضل ہے، ان کے فضل کا سبب ان کا فضل ہے۔ یعنی ہمارے اعمال ان کے فضل کا سبب نہیں بنے، کیونکہ اعمال تو بہت گندے اور ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، بس ان کا فضل ہی ان کے فضل کا سبب بن گیا۔ ان کی رحمت کا سبب ان کی رحمت ہے، ان کے فضل کا سبب ان کا فضل ہے، ان کی رحمت کا سبب ان کی رحمت ہے، ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے۔ میرا مجاہدہ نہیں، ورنہ میرے اعمال ایسے ہیں جو اپنے مجاہدات پر پانی پھیر دیتے ہیں اور بجائے ثواب کے سزا کا مستحق بناتے ہیں۔ اب کسی کا منہ ہے جو اپنے مجاہدات کو اہمیت دے، جبکہ اس کا بعض عمل اس کو مجرم اور سزا کے قابل بنا دیتا ہے لہذا اللہ کے کسی انعام کو اپنے بڑے سے بڑے مجاہدے کا ثمرہ نہ سمجھو، بلکہ ان کی عطا کا سبب ان کی عطا ہے، ان کے کرم کا سبب ان کا کرم ہے۔ اور اللہ تعالی سے بھی کہو کہ اے اللہ، مجھ پر جو آپ کی عنایات ہیں ان کا سبب آپ کی عنایات ہیں، مجھ پر جو آپ کا فضل ہے اس کا سبب آپ کا فضل ہے، میرے مجاہدے اس کا سبب نہیں ہو سکتے۔ بتائیے باریک بات ہے کہ نہیں؟ علماء نے عرض کیا کہ بہت باریک بات ہے اور ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا کہ یہ سبق بھی آج بلا ارادہ دے دیا، کچھ سوچ کر نہیں بیٹھا تھا، کوئی مضمون بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس اب اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا، رضا بالقضاء موجب اطمینان ہے۔ ترجمے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو منہ سے غیبت نکل جاتی ہے کہ فلاں آدمی ایسے ویسے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جن لوگوں سے تکلیف پہنچ جائے تو کچھ منہ سے نہ نکالے اور راضی رہے اللہ پر۔ من ينظر الى مجار القضاء لا يفنی ایامه بمخاصمت الناس ويقول لا تثریب علیکم اليوم۔ مجاری جمع مجرا کی ہے، یعنی جاری ہونے کی جگہ۔ مراد عرش اعظم ہے کہ اللہ کا فیصلہ عرش اعظم سے جاری ہوتا ہے، بس جس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے مجاری قضا سے ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جھگڑوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور کہتا ہے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں، شیطان نے بھائیوں کے درمیان گڑبڑ کر دی تھی، بھائیوں کی غلطی کو شیطان کے اوپر ڈال دیا، یعنی بھائیوں کی غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر کے ان کو بری کر دیا تاکہ ندامت کے ساتھ وہ نہ کھائیں پیئیں۔ اس کی نظر لوگوں پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر ہوتی ہے کہ یہ سب وہاں سے آیا ہے۔ بھلا ان کی مجال تھی کہ یہ میرے منہ کو آتے، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے، مجاری قضا پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے یہ لوگوں سے جھگڑنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ ان کو دے گا، یہ تو گناہگار اور ظالم نہیں ہوگا۔ مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا، گناہ کی ترغیب دینے والا بھی مجرم ہے۔ ترجمے کے بعد مولانا سے فرمایا کہ بیٹھیے ابھی اور سنیے۔ یہ سن کر تمام سامعین خوش ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے برے کام کی طرف ورغلایا تھا، لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ نازل کیا، مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید خانہ پیارا ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعونا جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ورغلانے والی ایک عورت تھی تو جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ حضرت حکیم الامت تھانوی نے اس کا جواب دیا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سفارش کی تھی کہ آپ زلیخا کی خواہش پوری کر دیجئے، تو برے کام کی سفارش کرنے والیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں شامل کر دیا جمع کا صیغہ نازل فرما کر۔ معلوم ہوا کہ برائی کی سفارش کرنے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا برائی کرنے والا۔ بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ کے ایک بڑے دارالعلوم میں بہت بڑے مجمع کے سامنے میرے بیان کے دوران ہی ایک عالم نے اشکال کر دیا کہ یہ یدعونا تو مذکر ہے، مؤن تو مؤنث کے لیے یعنی عورتوں کے لیے اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ میں نے کہا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یدعونا استعمال ہوتا ہے۔ پھر میں نے گردان سنائی، یدعو یدعوانی یدعونا، تدعو تدعوانی یدعونا۔ بڑھاپے میں صرف و نحو کس پیر کو یاد رہتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے۔ مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ فرمایا، موقع فرار پر دعا کے لیے بھی قرار جائز نہیں۔ ایسا ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ یہ گناہ کرو ورنہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گر کر دعا نہیں مانگی بلکہ وہاں سے فوراً بھاگے۔ معلوم ہوا کہ موقع فرار پر موقع قرار جائز نہیں، کہ وہاں بیٹھ کر دعا کرو۔ بعض لوگ اسی معشوق کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ دعا کرنے کے بعد منہ کالا کر لیا۔ شیطان بہت چالاک ہے، جس دن بندے کو زیادہ روتے ہوئے دیکھتا ہے اس دن اور زیادہ گناہ کراتا ہے، کہتا ہے آج تو بہت رو چکے، پچھلے پاپ سب دھل گئے، پچھلا حساب صاف ہو گیا، چلو آج نیا بازار لگائیں۔ جب گناہ کے اسباب پیدا ہو جائیں تو یہ موقع فرار ہے، وہاں سے فرار واجب ہے۔ ففروا الی اللہ، اے ففروا عما سوى اللہ الی اللہ، غیر اللہ سے اس وقت بھاگنا فرض ہے، وہاں بیٹھ کر اس وقت دعا مانگنا قرآن کی روشنی میں جائز نہیں۔ جہاں ہر طرف میگنیٹ لگے ہوں وہاں اٹھنی بیٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ کھینچوں، تو دعا مانگنے کے باوجود میگنیٹ کھینچ لے گا۔ واہ، پہلے بھاگو، بھاگنے کا حکم بھی تو اللہ ہی کا ہے کہ نامناسب موقع سے بھاگو۔ وہاں بھاگنا عبادت ہے، بھاگنا فرض ہے، بھاگنا مرضی الہی ہے، منشاء الہی ہے کہ تیزی سے بھاگو، ورنہ حسن کے میگنیٹ تمہیں کھینچ لیں گے۔ میگنیٹ بھی تو اللہ ہی کا ہے، انہوں نے حسن کے میگنیٹ لگا رکھے ہیں اور بھاگنے کا حکم بھی وہی دے رہے ہیں، لہذا ان کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پس جہاں موقع فرار ہو وہاں سے فرار واجب ہے، قرار جائز نہیں ہے، خواہ بصورت دعا ہو۔ فرار کے وقت بھاگتے ہوئے جو کچھ کہہ سکو کہ یا اللہ مدد فرما، یہ صحیح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، بھاگنے سے تالے ٹوٹے، اللہ نے مدد کی اور بھاگنے کا انعام ملا، تالے خود بخود کھل گئے۔ پس جو انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے اس کی نقل امت پر واجب ہے۔ یہ سبق بہت ضروری ہے، آج ضروری سبق دے دیے گئے ہیں۔ حضرت والا نے مولانا منصور الحق صاحب سے فرمایا کہ اس کو بھی بیان کر دیجئے، مولانا نے انگریزی میں ترجمہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ حسن میں بھی کشش ہے اور عشق میں بھی کشش ہے، دونوں پاس رہیں گے تو بچ نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ حسن میں بھی کشش ہے اور عشق میں بھی کشش ہے، دونوں پاس رہیں گے تو بچ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے، اس لیے فرار واجب ہے کہ محاذات سے الگ ہو جاؤ تو میگنیٹ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ جب آمنے سامنے نہ رہیں گے، دور رہیں گے، تو میگنیٹ کیا کرے گا؟ دور رہنے سے اس کے دائرہ کشش میں نہ آئیں گے اور میگنیٹ کچھ نہ کر سکے گا۔ اٹھنی میگنیٹ کے سامنے رہے گی تو ناچتی رہے گی، میگنیٹ کی طرف کھینچتی رہے گی، اور جب اس کے محاذات سے ہٹ جائے گی تو اس کے اثر سے بچ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے پہلے میگنیٹ کے محاذات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھاگنا فرض ہے، چاہے بھاگتے ہوئے دعا کرتے رہو، لیکن وہاں دعا کے لیے رکنا جائز نہیں۔ قدم فرار کے مضبوط رہیں، اگر قدم فرار کے مضبوط نہ ہوئے تو میگنیٹ غالب ہو جائے گا۔ فرار اختیار کرنا واجب ہے۔ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا فرار کمزور ہوتا ہے، اگر ہمت کر کے بھاگ جائیں تو میگنیٹ کیا کرے گا؟ لہذا اس کو یاد رکھو کہ گناہ کے موقع سے فرار واجب ہے، اس وقت نہ بھاگنا اور آنسو بہانا، رونا دھونا سب بیکار ہو جائے گا۔ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کام نہیں کرے گا۔ ففروا الی اللہ کا حکم نص قرآن ہے، جو نص قرآن پر عمل نہ کرے اس کا مبتلا ہو جانا کیا بعید ہے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب ترجمہ کر دو، بس اب دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اور میرے متعلقین کو اور آپ کے متعلقین کو قیامت تک نسلن بعد نسلن اولیاء صدیقین کا مقام عطا فرما دے، یعنی دنیا ہی میں ہمارا ایمان ایسا ہو جائے جیسے دوزخ اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں کام یعنی نیک کام کرنے کی اور برائی چھوڑنے کی توفیق دے، کیونکہ جو نیک کام کرے اور برائی نہ چھوڑے وہ کیسے ولی اللہ ہوگا۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے کہ اختر ہر سانس اللہ پر فدا کرے اور ایک سانس بھی ناراض نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیان کے بعد حضرت والا رہائش گاہ آزاد ول تشریف لائے اور کچھ خاص احباب بھی بعد عشاء آ گئے، تو فرمایا میں قسم کھا سکتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا بیان کروں گا، میرے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ دیتے گئے میں لیتا گیا اور لے کر لوگوں کو دیتا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہماری بھی جو تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو فالج میں یہ باتیں یاد رہ سکتی ہیں۔ ہم ہردوئی میں ایک مریض کو دیکھنے گئے جو حافظ قرآن تھے، قل ہو اللہ بھی بھول گئے تھے، الحمد شریف بھی یاد نہ تھی۔ انتیس محرم الحرام 1423 ہجری مطابق 12 اپریل سن 2002 بروز جمعہ، بعد نماز فجر، ایک پارک میں جھیل کے کنارے۔ بعض آداب شیخ۔ ایک صاحب جو حضرت والا سے بیعت ہیں مجلس میں تسبیح پڑھ رہے تھے، اس وقت ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے تسبیح دکھا کر نہ پڑھے، اگر پڑھنا ہے تو جیب میں تسبیح چھپائے رکھے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پڑھے، مگر شیخ کے سامنے تسبیح پڑھنا خلاف ادب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کو دکھا کر پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو میں بھی بابا فرید سے کم نہیں ہوں۔ صورتاً یہ بھی ایک قسم کا تقابل ہے، ایک اللہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے، اور قبولیت کے لیے ادب شرط ہے، اور بزرگان دین نے جس چیز کو بے ادبی کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم لوگ متبع شریعت اور متبع سنت بزرگوں کے اندھے کیونکہ ہم لوگ متبع شریعت اور متبع سنت بزرگوں کے اندھے مقلد ہیں. جملہ دیکھیے کیسا محتاط جملہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی اندھے مقلد نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ اندھے مقلد تو ہیں لیکن کس کے؟ متبع شریعت اور متبع سنت. اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے بیعت بھی ہیں ان کا میرے ساتھ میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے، نہ پڑھنا افضل ہے. اگر محبت ہو تو محبت کی نظر سے شیخ کو دیکھنا خود عبادت ہے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور شیخ کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے. دلیل یہ ہے کہ کعبہ موجود تھا، زمزم موجود تھا، مولد شریف یعنی آپ کی جائے پیدائش وغیرہ تبرکات موجود تھے، لیکن ہجرت کا جب حکم ہوا تو ایک صحابی کو بھی مکہ شریف میں رہ جانے کی اجازت نہیں ملی. سب کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے، اب کعبے سے لپٹنا مفید نہیں ہوگا. کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہیں، کعبے کو ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی، نبی نے وہ بت نکالے. تو نبی تمہارے دلوں کے بھی بت نکالے گا، یعنی رذائل سے تمہارا تزکیہ کرے گا. بس نبی کی صحبت، اللہ والے کی صحبت جہاں ملے وہاں چلے جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا پھیلنا، دین کی اشاعت کعبۃ اللہ میں قیام سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے ہجرت فرض ہوئی، پھر مدینہ شریف سے دین پھیلا. اس لیے مدینہ کی مٹی سے بھی آپ کو محبت تھی. جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ سے کیوں محبت تھی؟ اس لیے کہ مدینہ سے اسلام پھیلا ہے، اور مکہ مکرمہ سے محبت تھی کیونکہ اللہ کا شہر ہے، بلد امین ہے. بس مکہ شریف اور مدینہ شریف جاؤ آؤ مگر وہیں نہ رہ جاؤ، کیونکہ وہاں ابھی حالات دین کی خدمت کے نہیں ہیں، قانونی رکاوٹیں ہیں. ہاں مرتے وقت وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں کی موت نصیب ہو جائے تو نعمت عظمہ ہے. یہ دعا کر لو، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ میرے لیے اپنی راہ میں شہادت مقدر فرما دے اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما دے. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ شریف میں مستقل رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے. جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ اگر یہ یہاں میرے پاس رہتا تو زیادہ نفع میں رہتا، یہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی سمجھ کی توفیق ہوتی، پھر مدینہ میں کچھ اور ہی انوار نظر آتے. مکہ مدینہ میں قیام برکت کی چیز ہے، مگر اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. یہ اصل کام کا جملہ، سارے ہی جملے کام کے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک، لیکن سمجھانے سے حضرت کا مقصد یہ ہے، اس کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے، کہ مکہ مدینہ میں قیام برکت کی چیز ہے مگر اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو توفیق دے دیں.